الحمد لله وكفى بسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بچے کے لیے محبت کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک والد کی محبت اور دوسرا والدہ کی محبت۔ والد کی محبت میں والد کی طرف سے شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے، بچے میں محبت بھی ہوتی ہے، ادب بھی ہوتا ہے، ایک ہیبت بھی ہوتی ہے باپ کی۔ باپ کی دل میں عظمت ہوتی ہے، اس وجہ سے ایک بڑے پن کا احساس ہوتا ہے، اس وجہ سے باپ کے سامنے بے تکلف بات کرتے ہوئے بھی ذرا گھبراتا ہے۔ والدہ سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اس میں محبت پدری کی وجہ سے، مادری کی وجہ سے ماں کے ساتھ زیادہ قرب اور بے تکلفی محسوس ہوتی ہے، اس لیے بچہ اپنا سب کچھ ماں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ باپ کے تعلق میں رحمانیت کی صفت غالب ہوتی ہے، ماں کی محبت میں رحیمیت کی صفت غالب ہوتی ہے۔ باپ کی محبت میں جلال بھی ہوتا ہے، ماں کی محبت میں ہمیشہ جمال ہوتا ہے۔ اس دنیا میں باپ جتنی بھی محبت دے، تربیت کی وجہ سے کبھی سختی بھی کرتا ہے، کبھی شیر کی آنکھ بھی دکھاتا ہے، یہ سختی، یہ اس بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تاہم باپ آداب سکھانے کے لیے اس سختی کو ضروری سمجھتا ہے، اس وجہ سے بچے کے دل پہ ایک خوف اور ہیبت بھی ہوتی ہے، اس کو باپ کا جلال محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ماں ہے، اس میں ہر وقت جمال محسوس ہوتا ہے۔ اولاد نیک ہو یا بری، ماں سب سے محبت کرتی ہے۔ اس دنیا میں بروں سے محبت کرنے والی ماں کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، رحیمیت کی صفت غالب ہے۔ چنانچہ مومن کو یہ دونوں نسبتیں نصیب ہیں، اللہ رب العزت سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اللہ کی شان بے نیازی اس کے دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، گھبراتا بھی ہے، عبادت کر کر کے تھکتا ہے، تھک تھک کے پھر عبادت کرتا ہے، اور اخیر پر نتیجہ یہ نکالتا ہے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی گھاس کا تنکا ہوتا، میں کسی درخت کا پتا ہوتا، میں کوئی پرندہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اس کے دل پہ ایسی ہیبت طاری کر دیتا ہے، خشیت طاری کر دیتا ہے، یہ جلال ہے اللہ رب العزت کا۔ اولیاء کاملین تھراتے تھے اس بات کو سوچ سوچ کر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مومن کی محبت ہوتی ہے، مگر رحیمیت کی صفت غالب ہے، اس لیے کہ رب کریم نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمتی رحمت. اللہ رب العزت نے ان دونوں نسبتوں کے لیے الگ الگ شہروں کو پسند فرمایا. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا، اور یہاں پر اللہ رب العزت کی محبت کی نسبت کو غالب فرما دیا، اس لیے اس شہر میں آپ جلال کی کیفیت کو محسوس کریں گے، حتیٰ کہ یہاں کے رہنے والوں میں بھی یہ صفت غالب ہے. آپ یہاں کے دکاندار سے ایک کے بعد دوسری بات کریں، کہے گا یلا. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے لیے دار الحجرہ مدینہ منورہ کو پسند فرمایا، وہاں پر محبت ہی کی نسبت ہے مگر اپنائیت غالب ہے، جمال غالب ہے. وہاں کے رہنے والوں میں بھی آپ کو یہ نسبت غالب نظر آئے گی، حتیٰ کہ اگر آپ کسی مدینہ طیبہ کے بندے سے زیادہ بات بھی کر لیں گے تو اس کی طبیعت میں آپ عاجزی محسوس کریں گے. دو بندے آپس میں الجھنے لگیں گے تو وہ فوراً کہیں گے یا محمد صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب غصہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں یہ دو شہر ہیں، دونوں شہر نبی ہیں، ایک نبی علیہ السلام کا مولد پیدا ہونے کی جگہ، دوسرا نبی علیہ السلام کا مسکن. ایک سے دین کی ابتدا ہوئی اور دوسرے سے دین کی انتہا ہوئی. ایک میں نبی علیہ السلام کے آباء اجداد مدفون ہیں اور دوسرے میں خود نبی علیہ السلام ہی مدفون ہے. ایک کو خدا کا گھر ہم کہتے ہیں، دوسرے کو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہتے ہیں. اس مکہ شہر کو اللہ کے خلیل نے بسایا اور اس مدینہ کو عظمت آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. ایک شہر کے دو روپ ہیں، ایک میں جلال کا روپ نظر آئے گا اور دوسرے میں جمال کا روپ نظر آئے گا. بمکہ بینی از توحید نورے بیسرب از حبیب اللہ ظہورے، گرین دو شہر ایما را ندیدے کہ دیدی گردری دنیا رسیدے. جس نے ان دو شہروں کو ایمان سے نہیں دیکھا اس نے دنیا میں آ کے بھلا پھر دیکھا ہی کیا ہے، ایسے منور شہر ہے. آج تک ہم تصور کی آنکھ سے گنبد خضرا کو دیکھا کرتے تھے، اب وہ لمحے آئے کہ جہاں ہمارا پورا جسم آنکھ بن کر گنبد خضرا کی زیارت کرے گا. ہمارے اکابر مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے بڑے ذوق شوق سے سفر فرماتے تھے، چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری افضل المستحبات ہے. چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب ثروت شخص ہو، صاحب وسعت ہو، تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے اور مدینہ طیبہ کی حاضری اس کے لیے واجب ہے. کچھ اور فقہا نے کہا کہ نہیں، افضل المستحبات ہے، تاہم محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں ضرور حاضر ہو. وسعت کے باوجود مدینہ طیبہ نہ جانا بہت بڑی غفلت اور بہت بڑا ظلم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کمی کی دلیل ہے. آپ خود سوچئے کہ مومن کو نبی علیہ السلام سے کیسی محبت ہوتی ہے. ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اولاد سے، ماں باپ سے، اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں، تو جس سے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو، پھر انسان وہاں حاضری کیوں نہ دے. حیات القلوب میں ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے بے مروتی کی میرے ساتھ. اب یہ نبی مدینہ طیبہ کی زیارت مردوں کے لیے بھی وہی حکم رکھتی ہے، عورتوں کے لیے بھی. چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، تو عورتوں کے لیے بھی بلا کراہت یہ مستحب ہے کہ وہ وہاں سلام کے لیے حاضری دیں. یہ جو وجبت لہو شفاعتی ہے نا، اس میں ایک بڑی خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن شفاعت تو اس کو ملے گی جس کا کلمے پہ انجام ہوا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ جو انسان نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کرے گا، اللہ رب العزت موت کے وقت کلمہ عطا فرما دیں گے. اس لیے بڑے ذوق شوق کے ساتھ یہ سفر کرے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. یہاں ایک نقطہ کہ حج پہلے کریں یا مدینہ طیبہ کی زیارت پہلے کریں، تو علماء نے لکھا کہ حج فرض کو مقدم کرنا چاہیے تاکہ دھل دھلا کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہو. لیکن بعض لوگوں کے لیے ذرا صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، وہ فرض حج کے سفر میں پہلے مدینہ طیبہ کے قریب آتے ہیں، جیسے بلاد شام کے لوگ ہیں، یہ زمینی سفر کرتے تھے تو ان کی میقات وہی بنتی تھی، مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرتے تھے. تو فقہا نے لکھا کہ اگرچہ فرض حج کی نیت سے جا رہا ہے، اگر اس کے پاس وقت میں گنجائش ہے اور حج کے فوت ہونے کا ڈر نہیں اور مدینہ طیبہ کے قریب سے بھی گزر رہا ہے، اب اس کے لیے مدینہ طیبہ کی حاضری بہتر ہے. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے بسا اوقات فرض کے اوپر سنت کو مقدم کیا جاتا ہے. ہم کئی مرتبہ فرض سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو اس کی مثال پھر ایسے ہی بنے گی. چنانچہ وہ حضرات پہلے مدینہ طیبہ حاضری دیں پھر حج کے سفر پہ آ جائیں. یہاں ایک اور نقطہ کہ کیا گنبد خضرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی نیت کریں یا فقط مسجد نبوی کی زیارت کریں؟ تو ہمارے اکابر نے لکھا کہ اگر فقط گنبد خضرا کی زیارت کی نیت کرے تو بھی یہ اعلیٰ ہے، دونوں نیتوں کو جمع کر لے تو یہ اور بہتر ہے. تو یہ بھی نیت ہو کہ مسجد نبوی کی بھی زیارت ہوگی اور وہاں حاضری ہوگی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھی عرض کروں گا. مستقل سلام کی نیت سے وہاں جانا صحابہ سے ثابت ہے. کتابوں میں لکھا ہے جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاد شام ہجرت کر کے چلے گئے. فرماتے تھے پہلے میں اذان دیتا تھا تو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا، اب وہ دیدار نصیب نہیں ہوگا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد انہوں نے دو مرتبہ اذان دی، ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر لانوں نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اس وقت وہاں اذان کہی، اور دوسری اذان کا تذکرہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ نے کتاب میں لکھا. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہماری زیارت کوئی نہیں آتے. آنکھ کھل گئی. بیوی سے کہا کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی سفر شروع کروں گا. اب دیکھیے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے سفر، فقط یہی نیت ہے، چل پڑے. مدینہ طیبہ آئے، سلام عرض کیا، نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ نے کہا جی اذان دیجئے، معذرت کی. اتنے میں شہزادے آگئے، حسن حسین کریمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں اذان سنا دیجئے. اب شہزادوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی. جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو مدینہ کے گھروں میں آواز پہنچی جو وہ نبی الاسلام کے زمانے میں سنا کرتے تھے. صحابہ تڑف گئے فوراً مسجد میں، حتیٰ کہ عورتیں اس آواز کو سن کر نبی علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہاتی، اپنے چادروں سے انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹا، اور وہ بھی مسجد کے باہر آ گئیں. مسجد کے اندر صحابہ ہیں مرد، باہر صحابیات ہیں، اور وہ دورے نبی علیہ السلام کے زمانے کی وہ آواز ان کے کانوں کو گدگدا رہی ہے. کوہرام مچ گیا، اور اس کوہرام میں اضافہ تب ہوا، ایک چھوٹے سے بچے کو عورت نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ اذان سن کر اپنی امی سے کہنے لگا کہ امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ عنہ تو واپس آ گئے، بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. مکہ مکرمہ بھی حرم ہے، مدینہ طیبہ بھی حرم ہے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ آپ نے اپنے خلیل کی وجہ سے مکہ کو حرم بنایا، میں آپ کا حبیب ہوں، میری وجہ سے مدینہ کو حرم بنا دی. چنانچہ فقہائے احناف نے کہا کہ یہ حرم ہے مگر تعظیم کی بنا پر، لہذا حرم مکہ اور اس حرم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ حرم مکہ میں تو نہ شکار کر سکتے ہیں نہ درخت کاٹ سکتے ہیں. یہ پابندیاں مدینہ طیبہ میں اگر کوئی لگائے تو ادب کی وجہ سے بہتر ہیں، حرام نہیں ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے، تاہم یہ بھی حرم اور وہ بھی حرم ہے. جب مدینہ طیبہ کا سفر کرے تو اپنے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو جتنا بڑھا سکے اتنا بڑھائے، ایسے اعمال کرے جو محبت کو بڑھاتے ہیں. دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، قسمت سے یہ وقت ملتا ہے. جو لوگ مدینہ طیبہ حاضری کے لیے آج تیار ہیں، زندگی کا ایک گولڈن وقت گزارنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے والے نے کہا بنا لیا ہے بہاروں نے گھر مدینے میں، مہک رہی ہے فضائے حرم مدینے میں، حضور آپ کے قدموں پہ مٹنے والوں کا حضور آپ کے قدموں پہ مٹنے والوں کا ہجوم رہتا ہے شام و سحر مدینے میں کیوں نہ منزلے عقبا کی جستجو کر لوں، میں کیوں نہ منزل عقبا کی جستجو کر لوں، مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینے میں، یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں، یہ آرزو ہے میری اے حبیب رب جہاں، کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینے میں. تو ایسے اعمال کرے کہ جن اعمال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور دل میں بڑھ جائے. شاعر نے کیا عجیب شعر کہا ہے، بئیں پیری رہے یسرب گرفتم، اس بڑھاپے میں میں نے مدینہ منورہ کی راہ کو پکڑا ہے، اس پہ چلا ہوں. بئیں پیری رہے یسرب گرفتم، نواخاں از سرور عاشقانہ، چو آم مرغے کے در صحرا سرے شام، کشاید پر بفکر آشیانہ. میری مثال اس پرندے کی مانند ہے جو سورج کے غروب ہونے کے قریب صحرا میں اپنا گھونسلہ ڈھونڈنے کے لیے پر پھیلا دیتا ہے. میں نے بھی اپنے اس بڑھاپے میں اپنے آقا کے اس نگر میں گھونسلہ ڈھونڈنے کے لیے اس سفر کو اختیار کر لیا. اللہ اکبر کبیر، کس محبت سے ہمارے اکابر یہ سفر کیا کرتے تھے. عجیب شعر لکھا ہے علامہ اقبال نے، حالانکہ اس نے حاضری نہ دی، سفر نصیب نہ ہو سکا. محبت دیکھیے، تخیل میں حجاز کا سفر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سحر با نہ کا گفتم نرم تر رو، سحری کے وقت میں نے اپنی اونٹنے سے کہا کہ ذرا آہستہ چلو، کہ راکب خستہ و بیمار و پیرست، کہ تمہارا جو سوار ہے تھکا ہوا ہے، بیمار ہے اور بوڑھا ہے. یعنی اس سفر میں اونٹنی تیز چل رہی ہے، تو تیز چلنے والی اونٹنی سے میں نے کہا سحری کے وقت کہ ذرا آہستہ چل، کہ راکب خستہ ہو بیمار ہو پیرست، کہ تمہارا سوار تھکا ہوا ہے، بیمار ہے اور بوڑھا ہے. قدم مستان ست چنداں کے گوئی، بپائش ریگ ای صحرا ہری رست. میری یہ بات سن کر میری اونٹنی نے مستانہ وار نیچے قدم مار کر کہا، میں کیا کروں، اس صحرا کی ریت میرے پاؤں کے نیچے ریشم کی مانند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر لکھتے ہیں ایک جگہ کہ سفر کر رہا ہے ایک راکب مدینہ طیبہ کی طرح، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سفر لمبا ہوتا، یہ جو سوز جدائی ہے یہ مجھے اور زیادہ بڑھ جاتا. کہتے ہیں، غم راہی نشاتا میز ترکن، فغانش را جنو آمیز ترکن، غم راہی نشاتا میز ترکن، فغانش را جنو آمیز ترکن، بگیر سارواں راہ درازے. اے مہار پکڑ کے رسی پکڑ کے چلنے والے ساربان، ذرا لمبا سفر اختیار کر لے، بگیر سارواں راہ درازے، مرا سوز جدائی تیز تر کن. یہ جدائی کا سوز میرا اور تیز کر دے. واقعی دل کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو انسان حاضر ہو تو اپنے دل میں محبت بڑھانے والے اعمال زیادہ کرے. کسی نے کہا بلا لو اب تو اے آقا ٹھہر جانا نہیں اچھا، تڑپ کر یوں دل مضطر کا مر جانا نہیں اچھا، ارادہ ہو مدینے کا تو عشق نبوی پیدا کر، ارادہ ہو مدینے کا تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا. اللہ جن کے گھر جا رہے ہیں اگر ان سے تعلق نہ ہو تو پھر گھر جانا کہاں اچھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اگر مدینے کا ارادہ ہے تو اپنے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو خوب بڑھا لیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس سفر میں انسان اگر سر کے بل بھی چل کر جائے تو حق ادا پھر بھی نہیں ہوتا. نازاں ہیں جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. دل میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپا دے بندے کو، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قد نرا تقلب وجہ کا فی السما، اے محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت نصیب فرما دی. چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ پورا سفر درود شریف پڑھنے کی کثرت کرے، تلاوت کر سکتا ہو تو تلاوت کرے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ بھیجے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لیے. یہ پورا سفر ایسے ذوق شوق کے ساتھ کیا جائے. اور جب حرم میں داخل ہوا حرم مدینہ میں تو دل میں یہ دعا کرے کہ اللہ اس حرم کی برکت سے مجھے حرام کاموں سے محفوظ فرما لیجیے، اور مدینہ طیبہ کی نسبت کی بنا پر اللہ مجھے حیات طیبہ عطا فرما دیجیے. چنانچہ دعا مانگے اللہم ھذا حرم نبیک فاجعله بقایۃ لی من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب. جب وہاں پہنچے تو بہتر تو یہ ہے ہمارے مشائخ مسجد الحلیفہ میں اتر کر تحیت المسجد پڑھا کرتے تھے اور وہاں سے آگے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نازک بدن تھے، جوتے اتار لیے پتھروں پہ چلنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ حضرت پاؤں زخمی ہو جائیں گے، فرمانے لگے مجھے اچھا نہیں لگتا جس جگہ پر میرے آقا کے قدم لگے ہوں وہاں قاسم کے جوتوں والے پاؤں کے نشان لگ جائے. کیا محبت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال افضل یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو اپنا سامان اپنی جگہ پر رکھے ہوٹل وغیرہ میں، پھر غسل کرے. اگر غسل کا وقت نہ ہو بالفرض تو وضو ہی کر لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اپنے آپ کو مزین کرے. ارے دنیا کے لوگ اپنے دوست کی ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں، جی میری میٹنگ ہے تیار ہوئے پھرتے ہیں، وہ جی فلاں تقریب میں جانا ہے تیار ہوئے پھرتے ہیں، ہمیں اپنے آقا کی خدمت میں جانا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، دروشی پڑھتے ہوئے مسجد نبی میں حاضر ہوں. جب مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں، اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی جانا ہو مسجد کے اعتکاف کی نیت کر لی جائے. اگر صاحب استطاعت ہو تو ہمارے اکابر کا یہ بھی معمول تھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری سے پہلے صدقہ کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت اتری جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اگر میرے محبوب سے بات کرنا چاہو تو صدقہ کرو. حضرت علی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، مگر امت کی مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس حکم کو پھر منسوخ فرما دیا. تاہم کلام الہی تو ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جب بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے تو حاضری سے پہلے حسب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرتے تھے. بیرون ملک سے جب واپس آتے تھے تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ حاضری سے پہلے 10,000 ریال صدقہ کیا کرتے تھے. ہم 10 ریال بھی اگر کر دیں گے تو ہمارا یہ بھی بہت کافی ہو جائے گا. آئیڈیا کیا ہے؟ انڈر لائنگ آئیڈیا یہ ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے. صدقہ کر کے ہم حاضری دیں گے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت ہوگی، مردود ہونے کی مصیبت ٹل جائے گی. اس لیے کچھ نہ کچھ صدقہ دے کے جائیں. جب مسجد نبی میں حاضری ہو، جہاں جگہ ملے تحیت المسجد پڑھ لے. اگر فرض نماز پڑھ چکا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ روضۃ الجنہ، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں پر نفل پڑھ لے. مگر کئی دفعہ ہجوم کی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے. تاہم ریاض الجنہ میں اگر توفیق مل جائے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اس میں شکرانے کی بھی نیت کر لے. علماء نے یہ نقطہ لکھا، تحیت المسجد کی بھی نیت کر لے، نفلوں میں تو کئی نیتیں جمع ہو سکتی ہیں. شکرانے کی اس لیے نیت کرے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے میں ایک اور بھی حکمت ہے، لئن شکرتم، تو اگر پہنچنے پہ شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور کیا زیادہ کریں گے، محبوب کی بارگاہ میں قبولیت بھی عطا فرما دیں گے. تو اس لیے شکر ادا کر کے آگے جائیں. چنانچہ بعض اکابر نے یہ لکھا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حاضری سے پہلے یہ آیت پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے بعد 70 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حاضری کی کوشش کرے گا تو ایک فرشتہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و علیک یا فلان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ سلامتی اور درود پہنچے اور اے پڑھنے والے تجھ پر بھی سلامتی ہو. فرشتہ یہ کہتا ہے. بہرحال حاضری دے، حاضری کے وقت ادب کا خیال رکھے. ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. اس جگہ آ کر جنید اور بایزید جیسے اکابر کے بھی سانس بند ہونے لگ جاتے تھے. یہ وہ ادبگاہ ہے. ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو زمین کا ٹکڑا لگ رہا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. جو ٹکڑا لگ رہا ہے، ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں. تو ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ وہاں جا کر بالکل قریب بھی نہ جائے مواجہ شریف کے. بعض لوگ بالکل یوں قریب جا کے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، ادب کے خلاف ہے. جھکے بھی نہیں، رکوع کی حالت میں بھی نہ جائے، سجدہ بھی نہ کرے، نہ بوسا دے، نہ ان کی طرف ہاتھ بڑھائے جالیوں کی طرف، نہ ہی گنبد خضرا کی جو عمارت ہے اس کا طواف کرے، نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، سینہ اور پشت بھی ان جالیوں کے ساتھ نہ لگائے. اس لیے کہ یہ خلاف ادب اور یہ ممنوع ہیں. وہاں جائیں تو بڑے وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر بس زبان سے صلاۃ و سلام پڑھیں. پڑھتے ہوئے کیا خیال کریں؟ مسئلہ سن لیجئے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نزدیک ہم حیات النبی کے قائل ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لحد مبارک میں قبلہ کی طرف منہ کیے آرام فرما ہے. جانتے ہیں کہ فلان شخص حاضر ہو کر سلام پڑھ رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص دور سے سلام پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو قریب آ کر پڑھتا ہے تو میں خود اس کا سلام سنتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام کو خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. چنانچہ بالکل آہستہ بھی سلام نہ پڑھے اور بہت بلند بھی نہ پڑھے، درمیانہ. کیا پڑھے؟ السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. اتنا مختصر سلام بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی پڑھتے تھے. اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، چونکہ حدیث پاک میں درود شریف کی کثرت کا حکم ہے اور کثرت اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ہم وہاں پر زیادہ دیر کھڑے ہو کر سلام پڑھیں، لہذا لمبی دیر کھڑے ہو کر اگر سلام پڑھنے کا وقت ملے تو سبحان اللہ. اسی کو بار 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 پڑھ سکتے ہیں محبت کے ساتھ. اب ذرا اس کا طریقہ سن لیجئے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو یہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتے. فاستغفر اللہ، یہ بھی استغفار کرتے. واستغفر لہم الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے. لوجد اللہ التواب الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا پاتے. تو دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں سے میں سچی توبہ کر رہا ہوں، اب آپ بھی اللہ کے حضور میری شفاعت فرما دیجئے، میری سفارش فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی. پھر اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھتا رہے. ایک اور مسئلہ کہ جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں وہاں سنتے ہیں، تو پھر علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ جانے والے کو چاہیے کہ وہاں جا کر مناسب آواز کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے شہادت کا کلمہ پڑھ کر گواہی دے دی،
آپ قیامت کے دن اللہ کے حضور میرے ایمان کی گواہی عطا فرما دیجیے گا. نبی علیہ السلام کو اپنے ایمان پر گواہ بنائے. اللہ اکبر. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ارشاد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سالوں ہم نے کتابیں پڑھی, بالآخر جا کر یہ نقطہ ملا اور اس سے دل کو تسلی اور سکون نصیب ہو گیا. پھر دعا مانگے اپنے لیے. مانگنا اللہ رب العزت سے ہے, تاہم ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگ سکتے ہیں, ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر مانگنے لگیں گے تو پھر موجود لوگ آپ کو منع کریں گے. دعا دل کا عمل ہے, بس دل میں نیت کر کے آپ اپنی دعا مانگتے رہیے. مگر ایک بات کا خیال رکھیں کہ اتنی دیر کھڑے ہوں جتنی دیر ذوق شوق آپ کا باقی رہے. جب دل کی وہ ذوق شوق کی کیفیت تھوڑا ٹھنڈی ہوتے دیکھیں سلام مکمل کر کے آگے چلے جائیں. اسی لیے تین آئمہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ مواجہ شریف پہ انسان جائے اتنا بہتر, اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی کثرت ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. مگر امام مالک رحمت اللہ ہے فقیہ دار الحجرہ, وہ فرماتے تھے نہیں, زیادہ اگر آئے گا تو زیادہ بار بار آنے کی وجہ سے وہ کیفیت نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے تھی. اس لیے تھوڑا بے شک آئے لیکن جب آئے تو محبت و ذوق کی کیفیت کے ساتھ آئے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اتنی دیر وہاں کھڑے ہو, یہ نہیں ہے کہ جی میں نے آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا ہے, نہیں. وقت کو نہیں دیکھا جائے گا, اس کیفیت کو دیکھا جائے گا جس محبت جذبے اور شوق کے ساتھ آپ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مواجہ شریف پر حاضری دی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور سے سورج کی شعاؤں کی طرح نور کی روشنی نکل رہی ہے, اور جو لوگ حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں بالخصوص جب حاضری دیتے ہیں وہ شعائیں ان کے دلوں کو منور کر دیتی ہیں. تو وہاں جا کر اپنے لیے قبولیت کی دعا مانگے. مسجد نبی میں ایک کھجور کا تنا تھا جو نبی علیہ السلام کی جدائی میں رویا تھا. مشہور واقعہ استوان حنانا, ہم استوان حنانا سے گئے گزرے نہ بنے, وہ بے جان ہو کر رویا تھا, ہم تو جاندار ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کی محبت میں خود بخود آنسو نکلتے ہیں. وہاں حضرت ننوتی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے تو شیر کہا, امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں نام میرا شمار, جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار. مواجہ شریف حاضری دی, باہر نکلے تو حضرت ننوتی رحمت اللہ کا چہرہ منور تھا. کسی نے کہا کہ حضرت آج تو چہرے پہ عجیب نور ہے, تو شیر میں جواب دیا, فرمایا میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا, بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا, نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. گنبد خضرا کو دیکھا تو شیر پڑھا, سلامت رہے تیرے روضے کا منظر, سلامت رہے تیرے روضے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی. آپ بھی روح بلالی مانگیے وہاں جا کر, شوق ابوذر مانگیے وہاں جا کر. مدینہ طیبہ سے جانے لگے تو آخری نظر گنبد خضرا پر ڈال کر فرمایا, ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا. تو بہرحال جو دل میں آئے وہاں اللہ سے دعا مانگیے. ایک دعا اور بھی مانگیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیے گا. آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے اوپر شفاعت واجب ہو گئی, اب آپ شفاعت فرمائیے گا. کسی عارف نے شفاعت کے بارے میں چند عجیب اشعار کہے ہیں. مقصد یہ کہ اس دنیا میں اللہ نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور میری عزت بنی ہوئی ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ اپنے دامان شفاعت میں چھپا لینا, میری عزت وہاں بھی بنی رہ جائے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں, میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں, اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. گھر کا نوکر کئی مرتبہ ناپسند ہوتا ہے مگر مالک مہربانی کرتا ہے, کہتا ہے گزارا کر لیتے ہیں. میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں, اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا. ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے, ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, ان کی سنتوں کو اپنے پورے جسم پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے.
نبی اکرم شفیع اعظم, دکھے دلوں کا پیام لے لو, نبی اکرم شفیع اعظم, दुखे दिलों का पयाम ले लो तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं सलाम ले लो नबी अकरम शिकस्ता कश्ती है तेज धारा नजर से रूपोश है किनारा शिकस्ता कश्ती है तेज धारा नजर से रूपोश है किनारा नहीं कोई ना खुदा हमारा खबर तो आली मकाम ले लो नबी अकरम कभी तकाजा वफा का हमसे कभी मजाके जफा है हमसे तमाम दुनिया खफा है हमसे खबर तो खैरुल अनाम ले लो नबी अकरम ये कैसी मंजिल पे आ गए हैं न कोई हमारा न हम किसी के ये कैसी मंजिल पे आ गए हैं न कोई हमारा न हम किसी के तुम अपने दामन में आज आका तमाम अपने गुलाम ले लो नबी अकरम ये दिल में अरमां है अपने तैयब मजार अकदस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का कहूं मैं उनसे सलाम ले लो नबी अकरम
لا إله إلا الله محمد سبحان ربي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے کریم آقا ہماری اس حاضری کو قبول فرما اس حج کو حج مبرور بنا جو احباب مدینہ طیبہ حاضری کے لیے تیار ہیں اللہ اس کے سفر کو آسان فرما اس سفر کو وسیلہ ظفر بنا نبی اسلام کی بارگاہ میں قرب عطا فرما
آپ کی سچی محبت نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو سجانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرم نبوی میں ہر بے ادبی سے محفوظ فرما، غفلت سے محفوظ فرما، اے اللہ رد ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا مدینہ بھٹی کی مانند ہے، کھرے کو کھوٹے سے جدا کر دیتا ہے. میرے مولا ہمیں کھوٹا بننے سے بچا لینا، اللہ کھوٹا ہونے سے بچا لینا، مہربانی کا معاملہ فرما دینا، خوشیوں کے ساتھ واپس لوٹا دینا. اے اللہ قیامت کے دن اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہیں کہیں گئے ان شاء اللہ میں ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں.